ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والصلح خير وأحزرت الأنفس الشح، صدق الله العظيم. حاضرين محترم، دو تین جمعوں سے جو بات بیان کی جا رہی ہے اس کا حاصل اور خلاصہ یہی ہے کہ آدمی آپس میں محبت سے رہے، لڑائی جھگڑوں سے حتی الامکان پرہیز کرے، طبیعتیں اگر نہ ملیں تو پہلے سے ذہن بنائے اپنا کہ اللہ نے طبیعتیں مختلف رکھی ہیں، اس لیے یہ سب چیزیں پیش آئیں گی. اصل یہ ہے کہ ماحول کو ہم نہ گرمائیں نہ لڑائی جھگڑے کریں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے. بلکہ دیکھیے، اصل بات یہ ہے کہ لڑائی جھگڑے، فتنہ اور فساد پیدا کیوں ہوتے ہیں. ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے اور بنظر عمیق اس کا جائزہ لے تو جو بات سامنے آتی ہے وہ بات ہے جو ایک بزرگ نے بتلائی. اللہ والے اصل میں نبض شناس ہوتے ہیں، جو بات وہ بتلاتے ہیں برسوں کے تجربے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے ذہن میں ڈالتے ہیں اور وہ بات پھر لوگوں کو بتلاتے ہیں. حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جو شیخ الشیوخ ہیں، اگر ان کا تعارف کرایا جائے تو کوئی مستند عالم نہیں، کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں، قدوری کافیہ چھوٹی کتابیں جو ہمارے مدارس میں اولا ثانیہ کے طلبہ پڑھا کرتے ہیں وہاں تک ان کا علم تھا، لیکن اللہ تعالیٰ جس سے جھک چاہیں کام لے لیں. دنیا علم کے بڑے بڑے پہاڑ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جیسے، انہوں نے جانو تلمز ان کے سامنے طے کیا، اپنی اصلاح کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، ان سے تزکیہ کرایا، تو اللہ رب العزت نے انہیں بہت اونچا مقام عطا فرمایا تھا. ان تمام لڑائی جھگڑوں اور فتنے فساد جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، حضرت نے دو لفظوں میں خلاصہ بیان فرمایا کہ اگر یہ دو چیزیں انسان اختیار کر لے تو جھگڑا کبھی پیدا ہو ہی نہیں سکتا، اور فرمایا ان دونوں میں سے ایک میں بھی کمی ہوگی تو لڑائی جھگڑے فساد ہوں گے. اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک توازو، دوسرا ایثار. فرمایا یہ دو چیزیں اختیار کر لو، جھگڑے ختم ہو جائیں گے. توازو کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کمتر سمجھے، دوسرے کو بڑھ کر سمجھے. سارے جھگڑے اسی کے ہوتے ہیں کہ میں بڑا ہوں، اسی بنا پر جھگڑے ہوتے ہیں. جیسا میرا اکرام کرنا چاہیے تھا اس نے نہیں کیا، جیسے میری توازو کرنی چاہیے تھی نہیں کی، میں ان کے گھر گیا انہوں نے کھڑے ہو کے مجھ سے مسافہ نہیں کیا، مجھے وہ عزت نہیں دی جس عزت کا میں مستحق ہوں. تو آدمی جب اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے تبھی سارے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. آپ اگر دیکھیں گے تو یہیں سے ابتدا ہوتی ہے جھگڑے کی. اس لیے حضرت نے جو بات فرمائی وہ یقیناً وہ نبض شناس لوگ تھے، انہوں نے صحیح نبازی کی اور صحیح جو ہے وہ گرفت فرمائی کہ اصل چیز ہے کہ توازو ہم اختیار نہیں کرتے، ورنہ جہاں جھگڑے ہوں اگر آدمی کہے کہ ٹھیک ہے بھائی تو جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے، میں اپنی بات سے رجوع کر لیتا ہوں، تو بات وہیں ختم ہو جاتی ہے. اور دوسری چیز فرمائی ایثار. ایثار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باوجود اس کے کہ طلب مجھے بھی ہے، لیکن میں دوسرے کی خاطر اس کی قربانی پیش کرتا ہوں. صحابہ اکرام نے کر کے دکھایا. تو یہ دونوں چیزیں آج ان کا ہو گئی ہیں مسلمانوں میں سے، نہ تواضع رہی نہ ایثار رہا، بلکہ تواضع کی جگہ تکبر نے لے لی. کیونکہ تکبر ہی وجہ ہے لڑائی کی، کہ آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، دوسرے کو کم سمجھ رہا ہے، اور جیسی اس نے اپنی نظر میں اپنے لیے عزت سمجھی ہوئی ہے، جب ویسی عزت نہیں ہوتی، اس کو اس کی پذیرائی نہیں ہوتی، تو بس وہیں سے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے دوسرے کو کچھ ملے نہ ملے میں حاصل کر لوں، دوسری بنیادی ایثار نہ ہونا ہے. ایثار تو یہ ہے کہ بھائی میں چھوڑ دوں، لیکن یہ چونکہ دونوں چیزیں آج نہیں ہیں، حضرت نے فرمایا کہ دونوں دو چیزیں جس میں ہوں گی تو کبھی لڑائی جھگڑا پیدا نہیں ہوگا، ایک تواضع ایک ایثار. آج آپ دیکھ لیجئے جہاں کہیں دنیا میں لڑائی جھگڑے فتنے اور فساد پیدا ہوتے ہیں، وہ اصل میں اسی خرابی کی بنیاد پر ہوتے ہیں کہ آدمی تواضع اختیار نہیں کرتا، اور دوسرا یہ کہ ایثار سے کام نہیں لیتا. ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، بحیثیت مسلمان ہونے کے صحابہ کرام نے جو نظائر قائم کی، یہ نظیریں قائم کی، یسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وہ ایثار سے کام لیتے ہیں حالانکہ انہیں خود بھی اس کی طلب ہوتی ہے، یعنی بھوک پیاس اور اسی طریقے سے دولت کی طلب اور دوسری چیزیں، کون آدمی جسے نہیں ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی خاطر ایثار سے کام لیتے ہیں. فضائل صحابہ میں ایک واقعہ لکھا ہے ایثار سے متعلق، کہ ایک صاحب نے کسی صحابی کے گھر ایک ہدیہ بھیجا، بکری کی سری، انہوں نے اسے قبول کیا، اور یہ سوچا کہ بھئی فلاں جو صحابی ہیں وہ زیادہ جو ہے وہ مجھ سے مستحق ہیں، لہذا میں انہیں وہاں ہدیہ بھیج دیتا، وہاں بھیج دیا. انہوں نے سوچا ایک اور صاحب ان کے گھر بھیج دیا جائے، وہاں چلی گئی. تو گھوم پھر کے یہ سات گھروں سے واپس انہیں کے پاس آ گئی جہاں سے چلی تھی، حالانکہ سب ضرورت مند تھے، سب طلبگار تھے، لیکن اس کے باوجود اپنے نفس پر دوسرے کو ترجیح دی. یہ ایثار. آج یہ چیز ہم سے ختم ہو گئی. ہمارا معاملہ تو اب یہ ہو گیا کہ اگر کوئی مر رہا ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں گھڑی ہے تو وہ اتار لی، جیب میں نقدی ہے تو وہ چپ کر کے نکال لی، اور کوئی عورت ہے اس کے سونے کے لاکٹ یا ہیں تو وہ نکال لی ہے. اللہ معاف کرے، زندوں سے تو ہم چھین ہی رہے ہیں لیکن مرے ہوئے کو بھی نہیں بخشتے. آدمی مر رہا ہوتا ہے، ہمارے سامنے جان دے رہا ہوتا ہے، اور ہم اس کے کانوں کی بالیاں، ہاتھوں کی چوڑیاں، ہاتھ کی گھڑی، جیب کے پیسے نہیں چھوڑتے. الا ماشاء اللہ، لاکھوں میں کوئی ایک آدھ ہو تو ہو، اب تو ہم سینکڑوں میں بھی نہیں کہہ سکتے، لاکھوں میں ایک آدھ ہو تو ہو، ورنہ عموم یہ ہے کہ آپ کہتا ہے کسی طریقے سے بھی مال آ جائے، چاہے اس کے لیے مجھے کسی کا گلا گھونٹنا پڑے. تو ایثار ختم ہو گیا، اور ایثار کی جگہ جو ہے وہ لالچ نے لے لی کہ کسی نہ کسی طریقے سے مال آنا چاہیے. تو بہرحال یہ میں نے اس لیے بات عرض کی کہ دو تین جمعوں سے جو بات ہو رہی تھی اس کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر تواضع پیدا کریں، اپنے اندر ایثار پیدا کریں. یہ دو چیزیں جب آ جائیں گی تو انشاءاللہ لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کہنے والا سب سے زیادہ ضرورت مند ہے، اس لیے یہ کہنا ہوتا بھی اسی لیے ہے تاکہ ہم سب سے پہلے تو اپنی اصلاح کریں، ہمارے اندر اگر خرابی ہے وہ دور ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے بھی آدمی یہ توقع رکھے کہ اگر ان میں خرابی ہے اللہ تعالیٰ ان کی خرابیاں بھی دور کر. تو اس لیے یہ چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی طلب پیدا کرنے کے لیے ایسے طریقے استعمال فرمائے کہ جس سے صحابہ کرام میں طلب پیدا ہوئی. چنانچہ ایک موقع پہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جو روزے سے بھی افضل ہے، نماز سے بھی افضل ہے، صدقہ کرنے سے بھی افضل ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے. اب دیکھیے آپ نے طریقہ کیا اختیار کیا، کیا ایسا عمل نہ بتا دوں جو نماز سے افضل ہے، روزے سے افضل ہے، صدقے سے افضل ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ آپ نے کیوں ایسا طریقہ اختیار کیا؟ سیدھا سیدھا آپ بتا بھی سکتے تھے، لیکن آپ نے پہلے سوال کیا تاکہ ان میں طلب پیدا ہو جائے، کیونکہ جو چیز بغیر طلب کے کوئی لیتا ہے اس سے فائدہ نہیں ہوتا، لیکن اگر طلب پیدا ہو جاتی ہے، مثلا ایک آدمی طلبگار بن کر آتا ہے کہ دین کی بات میں نے سیکھنی ہے، کسی کی صحبت میں جاتا ہے، کسی کے بیان میں جاتا ہے اور نیت یہ ہے کہ میں دین سیکھنے کی نیت سے جا رہا ہوں، اپنے اندر طلب اس نے پیدا کی اور اس طلب کو لے کر وہ کہیں آیا، انشاءاللہ نامراد کبھی واپس نہیں جائے گا۔ اس کے مقابلے میں کوئی شخص صرف مزے لینے کے لیے آیا کہ بھائی دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں، کسی کی لچھے دار تقریر سننے کے لیے آیا، کسی کا جوش اور جذبہ دیکھنے کے لیے آیا، یا یہ کہ اس لیے آیا کہ میں دیکھوں میاں تاکہ اس پہ تنقید کر سکوں، کوئی بات قابل گرفت ہو تو اس کی گرفت کر سکوں؟ اگر کوئی اس لیے آئے گا تو جیسے خالی آیا تھا ایسے خالی لوٹ جائے گا۔ اس لیے آنے سے پہلے طلب پیدا کرو اپنے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں صحابہ کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دل میں دین کی طلب پیدا کرنے کے لیے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں؟ اب صحابہ کرام حیران کہ نماز کی فضیلت ہمیں پتا ہے، روزے کی فضیلت ہمیں پتا ہے، صدقے کی فضیلت ہمیں پتا ہے، ایسا کون سا عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتانے لگے ہیں جس کی فضیلت کا ہمیں پتا نہیں؟ کیونکہ نماز کی فضیلت وہ جانتے تھے، روزے کی فضیلت جانتے تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بھی یا انا اجزا بھی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں یا میں اس کا اجر و ثواب خود دوں گا۔ ہر چیز کا کچھ اجر ہوتا ہے، کسی کا 10 گنا، کسی کا 100 گنا، کسی کا 700 گنا، کسی کا اس سے بھی بڑھ کر، لیکن روزے کے لیے فرمایا کہ میں ہی اس کا اجر و ثواب دوں گا، تم اس کے سوچ نہیں سکتے کہ کیا اجر و ثواب دوں گا۔ تو جب روزے کی ایسی فضیلت معلوم ہو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں جو نماز، روزے اور صدقے سے بھی افضل ہے؟ تو یہ دین کی طلب پیدا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالیہ جملہ ارشاد فرمایا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک صحابی کو آپ نے فرمایا کہ صلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، دوبارہ سے تمہاری نماز نہیں ہوئی؟ انہوں نے نماز پڑھ لی، پھر آ گئے، پھر السلام علیکم کہا، آپ نے جواب دیا، پھر فرمایا کہ صلی فإنک لم تصلی، کہ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی؟ وہ پھر چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے، اور پھر آ کے السلام علیکم کہا، آپ نے وعلیکم السلام کہا اور فرمایا کہ جاؤ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ اب اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو ایسی ہی نماز پڑھنی آتی ہے، جو طریقہ درست ہے وہ بتا دیجئے۔ تو آپ حالانکہ پہلی دفعہ میں ہی بتا سکتے تھے، لیکن آپ نے چاہا کہ اس کے اندر طلب پیدا ہو، یہ مجھ سے پوچھے۔ انہیں چاہیے تھا کہ پوچھتے، جب آپ نے پہلی مرتبہ کہا تھا کہ جاؤ نماز پڑھو، نماز نہیں ہوئی، تو انہیں چاہیے تھا کہ پوچھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے نماز پڑھوں، مجھے بتا دیجیے، اس لیے کہ میں تو جتنی دفعہ پڑھوں گا ایسے ہی پڑھوں گا جیسے پڑھ کے آئے، اگر اس سے بہتر آتی تو وہ بہتر کیوں نہ پڑھتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے نہیں بتایا جب تک کہ انہوں نے نہیں کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلا دیجیے میں کیسے نماز پڑھوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح نماز پڑھو۔ تو یہ کیوں کیا آپ نے؟ تاکہ ان کے اندر طلب پیدا ہو جائے، اور طلب کا کیا مطلب ہے؟ بے چینی پیدا ہو جائے۔ آدمی کی جب دل میں بے چینی پیدا ہوتی ہے تو اس کو چین نہیں آتا جب تک کہ وہ بے چینی کا علاج نہ کر لے۔ بھائی کسی کو بھوک لگی ہو تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کھانے کی طلب ہو رہی ہے۔ اب چین کب آئے گا؟ جب کھانا مل جائے گا۔ جب تک نہیں ملے گا بے چین رہو گے کہ نہیں؟ یہ ہے طلب۔ طلب کا مطلب بے چینی۔ کسی کو پیاس لگی ہے، اب پیاس کا مطلب کیا ہے؟ کہ پانی کی طلب ہو رہی، دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے کہ بے چینی ہے، کہ کہیں پانی دیکھے تو پانی پی لوں، اب بے چین ہو رہا ہے۔ تو یہ بے چینی پیدا ہو جائے، کاش ہمیں دین کے بارے میں کہ ہم دین سیکھنے کے لیے ایسے بے چین ہو جائیں جیسے کھانا نہ ملنے کی صورت میں بے چین ہو جاتے ہیں، پانی نہ ملنے کی صورت میں بے چین ہو جاتے ہیں، اور اس کی طلب اندر سے دل سے اٹھتی ہے کہ مجھے پانی کہیں سے مل جائے، مجھے کہیں سے جو ہے وہ کھانا مل جائے، اور پھر پوچھتے ہیں ابھی یہ بھائی یہاں کھانا کہاں سے ملے گا، یا کہیں ادھر قرب و جوار میں کہیں پانی مل سکتا ہے؟ دس آدمی سے پوچھے کبھی آدمی؟ تو یہ بے چینی جو پیدا ہوتی ہے، یہ چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کے دل میں یہ آگ لگ جائے بے چینی، دین کی طلب پیدا ہو جائے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے گھما پھرا کے سوال کیا. اور جب صحابہ کرام کے دل میں بے چینی پیدا ہو گئی، طلب پیدا ہو گئی، اب آپ نے سمجھ لیا کہ جو بات ان کو بتائی جائے گی بھولیں گے نہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ بھائی صلاح ذات البین، جو چیز نماز سے افضل، روزے سے افضل، صدقے سے افضل، فرمایا وہ کیا ہے؟ دو آدمیوں کے درمیان صلح کرا دینا. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ یہ فرض نماز کی بات نہیں اور فرض روزے کی بات نہیں، بلکہ نفلی روزہ، نفلی نماز، نفلی صدقہ مراد ہے اس. تاکہ کبھی یہ آدمی نہ سمجھ لے کہ صاحب میں تو نماز چھوڑ دیتا ہوں، چلو کسی کی صلح کرانے چلا جاتا ہوں، یہ آسان کام لگتا ہے ذرا، پتہ چلا نماز ہی چھوڑ دی اس نے. نماز نہ چھوڑے، نماز اپنی جگہ پر. کبھی ایسا اگر ہو جائے، تاخیر ہو جائے، کوئی وجہ ہو جائے ایک عمل کرتے ہوئے، تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن نماز کی طلب اپنی جگہ رہے دل میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کی حالت میں پوری زندگی میں ایک مرتبہ مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھائی، صحت کی حالت. اور سبب کیا ہوا اس کا؟ کہ آپ کو پتہ چلا کہ دو قبیلوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں صلح کے لیے تشریف لے گئے، اور اس عمل میں کچھ تاخیر ہو گئی، یہاں تک کہ نماز کا وقت ہو گیا. اور جب صحابہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، ان سے کہا کہ آپ نماز پڑھا دیجیے. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی. تو یہ ایک موقع تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں پڑھائی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے نہیں پڑھی، دونوں میں بڑا فرق ہے. لیکن آپ تشریف کس لیے لے گئے تھے؟ کہ دو قبیلوں کے درمیان صلح کرا دیا، اس لیے کہ لڑائی جھگڑا مسلمانوں کے درمیان آپ نے فرمایا کہ ہی الحالقہ، یہ تو مونڈ دینے والی چیز ہے، اور پھر فرمایا کہ بال کو مونڈنے والی نہیں بلکہ دین کو مونڈ دینے والی چیز ہے، یعنی جڑ سے دین کو اکھاڑ ڈال دی. آج آپ دیکھ لیجئے مسلمانوں کے درمیان جو لڑائی جھگڑے فتنے فساد پیدا ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی جان کے دشمن، ایک دوسرے کو قتل کرنے کے در پہ، یہ صرف اسی لیے ہے کہ دین نکل گیا زندگیوں سے. اگر دین موجود ہوتا تو دین کے ہوتے ہوئے کوئی آدمی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ یہ جناب دوسرے علاقے سے آ کے میرے کاروبار پہ اس نے قبضہ کر لیا، یا مجھے کھانے کو نہیں ملا اس کی وجہ سے. ہرگز ایسی سوچ ہو ہی نہیں سکتی. ہماری سوچ تو یہ ہے کہ اومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی، ان اللہ بالغ امری، اللہ تعالی کاموں کو انجام تک پہنچاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ وہ من حیث ویرزق من حیث لا یحتسب، اللہ تعالی ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کہاں سے رزق ملنے والا ہے. اگر آدمی کو صرف اس بات پر یقین ہو جائے رزق دینا تو اللہ نے دینا ہے، ہماری اپنی کوششیں ضرور ہوں گی، لیکن اصل دینے والی ذات تو اللہ کی ہے. تو اگر اس پر ہمارا یقین ہو جائے تو بھی لڑائی جھگڑے ختم ہو جائے. آج سارے جھگڑے اسی بنیاد پر ہیں کہ صاحب اس کو نوکری مل گئی، مجھے نوکری نہیں ملی، اس کا کاروبار چمک گیا، میرا کاروبار نہیں چمکا، یہ خوب کما کے لاتا ہے، میں بیکار پھر رہا ہوں. حالانکہ یقیناً اس میں کہیں نہ کہیں ہماری کوتاہی ہے، لیکن چونکہ دین نہیں ہے زندگیوں میں، اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے میری جگہ پہ قبضہ کر لیا، اس نے میرے کاروبار پہ قبضہ کر لیا، یہ میرا رزق کھا گیا. یہ سوچ ہی غلط ہے. بہرحال اصل یہ کہ دو مسلمانوں کے درمیان جھگڑا جو ہے، فرمایا کہ یہ ہی الحالقہ، یہ دین کو ختم کر دینے والی چیز ہے، مونڈ دینے والی چیز ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا اور کہا کہ یہ دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرا دینا، دو جماعتوں کے درمیان صلح کرا دینا، میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے ان کے درمیان صلح کرا دینا جب تک کہ صلح کا امکان ہے، تو یہ سب سے اہم ترین چیز ہے. اور فرمایا کہ نفلی روزوں سے بہتر، نفلی نماز سے بہتر، نفلی صدقوں سے بہتر. اس لیے آپ نے منع فرمایا کہ دیکھو میاں لڑائی جھگڑے مت کرو، لڑائی جھگڑا کرنا کون سی بڑی بات، جھگڑا تو ایک منٹ میں ہو جاتا ہے، لیکن جھگڑے کو روکنا، جھگڑے کو ختم کرنا، آپس میں صلح صفائی کرا دینا، یہ آسان کام نہیں. لیکن ساتھ میں یہ بھی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اللہ رب العزت نے کلام پاک میں، کہ اگر کوئی آدمی یہ فیصلہ کر لے کہ بھئی ان کے درمیان صلح کرانی ہے، لڑائی جھگڑے ختم کرنے ہیں، یعنی دو حکم ہم نے متعین کیے، دو فریق ہیں لڑنے جھگڑنے والے، ایک طرف سے ایک صاحب آئے، دوسری طرف سے ایک صاحب آئے، اگر دونوں یہ فیصلہ کر لیں کہ ان کے درمیان اخلاص کے ساتھ میں صلح کراؤں گا، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو اس کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. یعنی ایسا ہو جاتا ہے کہ صلح ہو جائے گی انشاءاللہ، بشرطے کہ دونوں کے دلوں میں اخلاص ہو، اور اگر نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہیں اخلاص کی کمی ہے، ورنہ یہ صلح ضرور ہو جاتی. تو بہرحال جو اصل بات کہنے کی وہ یہ کہ ہمیں لڑائی جھگڑوں سے گریز کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، یہ دین کو ختم کر دینے والی چیز ہے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم آپس میں لڑائی جھگڑے سے گریز کرتے رہیں. اور دین کی طلب اصل چیز ہے، جب یہ پیدا ہو جاتی ہے تو سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. مولانا روح رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کم جو تشنگی آور بدست، پانی کم ڈھونڈو پیاس پیدا کرو، تا بجوشت آپ از بالا وپست، تاکہ پانی جوش مارے تمہارے اوپر سے بھی نیچے سے بھی، یعنی دائیں بائیں آگے پیچھے سے پھر پانی جوش مارے گا اگر تم میں طلب ہوگی. فرمایا کہ پانی مت ڈھونڈو، پیاس پیدا کرو، جب تمہارے اندر طلب ہوگی پانی مل جائے گا. لیکن اگر کسی کو پیاس ہی نہ لگ رہی ہو تو اس کے سامنے دریا بھی بہ رہا ہو تو بیکار، نہر بہ رہی ہو بیکار، اس لیے کہ اندر پیاس ہی نہیں، طلب ہی نہیں. تو علم کے دریا کو بہا دے لیکن اس کی طلب ہمارے دل میں نہیں ہو تو کوئی فائدہ نہیں. لیکن اگر ہم علم کی طلب رکھیں تو علم کی جب طلب ہوگی تو کوئی مجلس نہیں چھوڑے گا آدمی، کوئی صحبت نہیں چھوڑے گا. میں نے دیکھا بعض لوگوں کو کہ کوئی بھی مجلس کہیں بھی ہوتی ہے وہ موجود ہوتے ہیں. میں اپنی ہی بات نہیں کر رہا، یعنی دین کی مجلس جہاں بھی ہوتی ہے بعض لوگوں کو میں نے دیکھا وہ ہر مجلس میں نظر آتے ہیں. حضرت تقی صاحب مدظل العالی کی اگر کہیں مجلس ہے پتہ چلا وہ بیٹھے میں آ گیا، حضرت حکیم صاحب کی مجلس وہاں بیٹھے میں. اسی طریقے سے کہیں اور دین کی بات ہو رہی ہے تو میں نے اکثر و بیشتر ایک صاحب ہیں انہیں دیکھتا ہوں ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، حتیٰ کہ تبلیغی اجتماع ہو رہا ہے تو وہاں بھی موجود ہوتے ہیں. تو میں بلکہ رش کرتا ہوں ان پہ کہ ماشاءاللہ کہیں مجلس چھوڑتے ہیں. یہ دین کی طلب ہے، اصل ان کے اندر کی پیاس ہے جو بجھ نہیں رہی. یا یوں کہہ لیجئے کہ جو بجھ جاتی ہے تو مزید کی طلب ہوتی ہے کہ اور حاصل ہو جائے، اور اس سے کتنا فائدہ ہوتا ہے یہ تو انہیں کو پتا ہوگا. اللہ رب العزت جس کو جس سے فائدہ پہنچا دیں، یہ بھی اللہ کا فضل و کرم ہے کہ کسی کی بات سن کر کوئی فائدہ حاصل کر لے، ورنہ انسان کے اندر کوئی کمال نہیں. یہ سب اللہ رب العزت کی عطا ہے. تو بہرحال دین کی طلب اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، اور بے چینی ہو ہمارے اندر کہ ہمیں دین کسی طرح سے ہمیں سیکھنے کو مل جائے. ایک صاحب میرے پاس آیا کرتے تھے غالباً پہاڑ گنج سے، اور عمر بھی تقریباً 60 سال کی تو ہوگی، لیکن صرف اس لیے آتے تھے کہ تھوڑا سا قرآن مجید میرا سن لیا کرتے. اب ایسا آدمی جب اتنی دور سے آئے طلب لے کے آئے تو اس کو منع بھی نہیں کیا جا سکتا، چاہے ہمارے پاس وقت ہو یا نہ ہو. میں نے کہا اچھا نماز کے بعد کسی وقت آ جایا کریں اثر کے بعد. تو پچھلے 2-3 سالوں میں وہ آئے تقریباً 1-2 مہینے مسلسل، اور الحمدللہ کم از کم انہوں نے اپنی تجوید ٹھیک کر لی. تو یہ طلب کی بات ہے، آدمی اگر طلب پیدا کر لے تو اسے حاصل تو ہو جاتا ہے، لیکن اگر اندر جستجو نہ ہو، پیاس نہ ہو، تو پھر کچھ حاصل نہیں ہوتا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ طریقہ اختیار کیا تاکہ صحابہ کرام کے دل میں طلب پیدا ہو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی بات فرمائی کہ صلاح ذات البھائی، کہ دو آدمیوں کے درمیان صلح کرا دینا یہ تمہارا بڑا کارنامہ ہے، اور یہ بہت بڑا عمل ہے جو اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہے. اس لیے خاندانوں میں اختلافات ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، دوستوں میں ہو جاتی ہیں باتیں، تو اگر کبھی ایسا ہو جائے تو تیسرے دوست کو چاہیے کہ وہ صلح کرا دیں، اور لڑائی جھگڑے ان کے درمیان نہ رہیں، صلح آپس میں کرا دینی چاہیے. اور قرآن نے فرمایا والصلح خیر، صلح کرنا یہ بہترین عمل ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ مسلمانوں کے درمیان انسانوں کے درمیان لڑائی جھگڑے کرا دے. چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ اپنا تخت بچھا کر بیٹھتا ہے سمندر پہ اور پھر وہاں اس کے چیلے چانٹے آتے ہیں اور ہر ایک اپنی کارکردگی وہاں بیان کرتا ہے کہ آج میں نے یہ کیا یہ کیا وہ کیا. تو جتنے بھی خراب خراب کام وہ بیان کرتے ہیں تو وہ سب کو جو شاباش دیتا ہے کہ تو نے بہت اچھا کام کیا. لیکن جب یہ ایک شخص آتا ہے اور کہ ایک شیطان آتا ہے چیلا اس کا اور آگے کہتا ہے کہ میں نے دو میاں بیویوں میں جدائی کر دی, لڑائی جھگڑا پیدا کر دیا, اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے خوشی کے مارے اور اس کو گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ تو ہے اصلی چیلا میرا, تو نے کام کیا صحیح. کہ لڑائی جھگڑے کا کام یہ ہے اصل شیطان کی بنیادی ضرورت, اس کو گلے سے لگاتا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیجیے میاں بیوی کے درمیان لڑائی پیدا کرنا یہ خالص شیطانی عمل ہے. بعض لوگ بیوی کو بھڑکاتے ہیں, بعض لوگ شوہر کو بھڑکاتے ہیں, نتیجہ یہ کہ میاں بیوی میں آپس میں لڑائی جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں اور بعض لوگ اس جھگڑے کو پھر اور بڑھاتے رہتے ہیں کہ اچھا اس نے یہ کیا, یہ تو نہیں کرنا چاہیے تھا, میرا میاں تو ایسا نہیں کرتا. اس طرح سے باتیں بنا بنا کے اس کو بددل کر دیتے ہیں, بددل کر دیتے ہیں, نتیجہ یہ کہ لڑائی جھگڑے بڑھتے رہتے ہیں. تو بہرحال شیطان اس کو گلے سے لگاتا اور کہتا تو میرا اصلی چیلا ہے. اس سے سمجھ لیجئے کہ لڑائی جھگڑا کیسی چیز ہے کہ شیطان کو سب سے زیادہ خوشی اس پر ہوتی ہے. اس لیے اگر کبھی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو ایک یہ تصور بھی کر لیا کریں کہ دیکھو کہ اس جھگڑے سے اللہ تعالیٰ تو ناراضی ہوں گے اور شیطان البتہ خوش ہوگا, اب میں کس کو خوش کروں. یقیناً دل یہ کہے گا اللہ کو ناراض مت کرو, اللہ کو خوش کرو, شیطان چاہے ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے. یہ بھی ایک مراقبہ ہے کہ آدمی سوچے کہ میرے لڑائی جھگڑے کرنے سے خوشی کس کو ہوگی, بس پھر اپنی اصلاح بھی ہوتی ہے اور ساتھ میں لڑائی جھگڑے سے بھی آدمی پرہیز کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان جھگڑوں سے لڑائیوں سے ہماری جو ہے وہ اصلاح فرما دیں. اور امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مرض کا علاج بتایا ہے کہ ایک تو توازو اختیار کر لو اور دوسرا اپنے اندر ایثار پیدا کر لو. یہ دو چیزیں ہیں, اگر ان دونوں میں سے ایک میں بھی کمی ہوگی صلح نہیں ہوگی. ایثار سے کام نہیں لو گے تب بھی اور توازو اختیار نہیں کرو گے تب بھی. جب دونوں چیزیں اختیار کر لو گے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. تو یہ بنیادی چیز ہے اور بنیادی علاج ہے اس جھگڑوں کا کو نمٹانے کا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو کمی کوتاہی ہمارے اندر ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دے اور مسلمانوں میں خاص طور پر اتحاد اور اتفاق پیدا فرمائے. ہمارے اندر جتنی خرابیاں ہیں جسمانی روحانی جو بھی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی سچی طلب ہمارے اندر پیدا فرما دے. اور جب آدمی میں دین کی طلب پیدا ہوگی انشاءاللہ خرابیاں خود بخود ختم ہوتی چلی جائیں گی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی آپ کو سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك, لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجى منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت دار نصیب فرما, ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما, آپس کے لڑائی جھگڑوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں عافیت والی زندگی عطا فرما, ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. عثمان کی والدہ کا آپریشن ہوا ہے, دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ جلد از جلد صحتیابی عطا فرما دے. اس کے علاوہ اور بھی جو بیمار ہیں دعا فرمائے اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما دیں. الہ العالمین ہم میں سے جتنے بیمار ہیں جسمانی اعتبار سے یا روحانی اعتبار سے سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیجئے, اے اللہ اپنے فضل سے متحد اور متفق فرما دیجئے, افتراق اور انتشار سے بچا لیجئے, سارے عالم کے مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا دیجئے. یا اللہ سارے مسلمانوں کو آپس میں متحد اور متفق رہنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے یا اللہ جب تک ہماری زندگی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہم سے جن جن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دیجئے. ایک بچے نے بھی دعا کے لیے کہا, اس کی خالہ بیمار ہے, دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجل عطا فرما دیں. ایک اور صاحب قومے میں ہیں کافی دنوں سے, دعا فرمائیے اللہ انہیں بھی شفا کاملہ عاجل عطا فرما دیں. اسی طریقے سے بہت سی بچیاں ہیں جو اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں, رشتے نہیں آتے جوڑ کے, دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ جوڑ کے رشتے عطا فرما دیں اور اپنے فضل و کرم سے اپنے گھروں کا انہیں کر دیں. والدین کی جو پریشانیاں ہیں اللہ انہیں دور فرما دے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے والدین جو اپنی اولاد کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری ان دعاؤں کو قبول و منظور فرما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.